أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں مبعوث فرمانے کی چار وجوہات ذکر کی. پہلی اس میں تلاوت آیات قرآن ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنے کے لیے ہم نے نبی کو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری وجہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ کہ کتاب کی تعلیم دینا، یعنی کہ قرآن پاک کو ایکسپلین کرنا، اس کی تعلیم دینا. وَالْحِکْمَةِ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت و سنت ہے، اس کی تعلیم دینا. وَيُزَكِّيهِمْ اور آخری چیز جو ہے وہ ہے تزکیہ نفس، کہ تزکیہ نفس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہ چار کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. اللہ رب العزت نے خود بیان کیا قرآن کے اندر کہ یہ چار وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے میں نے ضرورت محسوس کی کہ کسی نبی کو بھیجا جائے انسانوں کی رہنمائی کے لیے. قرآن کی ورڈز، اس کے میننگز، اور پھر اس ورڈز اور میننگز کا امپلیمنٹیشن انسانوں کے اعمال کے اندر. کل تزکیہ نفس پہ بات ہوئی تھی کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے، کیا سگنیفیکنس ہے، اور اس کی کیا زندگی میں اہمیت ہے. اسی بات کو آج اور آگے بڑھانا ہے. تزکیہ نفس کہتے ہیں انسان کی صفائی، پیوریفائی ہونا. اب صفائی کس چیز سے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ ڈیمانڈ رکھی کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ چھوڑو ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، امر کیا قرآن پاک کے اندر. وَذَرُوا، چھوڑو ظَاهِرَ الْإِثْمِ، ظاہر کے گناہ، وَبَاطِنَ اور باطن کے گناہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کی دو ڈویژن ہے، دو کیٹیگرائزیشن ہے. دو قسم کے اعمال ہوتے ہیں، چند ظاہری اعمال ہوتے ہیں، چند باطنی اعمال ہوتے ہیں، اور چند ان دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے آنکھوں کی حفاظت کا حکم دیا قرآن میں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنین مردوں سے کہہ دو کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں، ان کی حفاظت کریں. اب یہ ظاہر کا حکم ہے، ظاہری اعضاء کا حکم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو کہ رجال اللہ تلہیہم تجارتوں ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے. یہ تجارت، یہ خرید و فروخت، یہ اللہ سے غافل نہیں کرتی ان کو. تو یہ اب باطن سے اس کا تعلق ہے، اس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں. اور کچھ ان دونوں کا مجموعہ ہوتے ہیں، جیسے عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے ظاہر و باطن کا مجموعہ ہے، یعنی کہ ظاہری طور پہ نماز میں انسان سامنے کھڑا ہے اللہ رب العزت کے، لیکن باطنی طور پہ اس کی کیفیت کیا ہے، وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہا، وہ کہیں اور اس کے خیالات ہیں یا اللہ کی طرف متوجہ ہیں اس کے خیالات. اسی طرح اگر وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ مال خرچ کرنا تو ظاہر میں دوسرے کو پیسہ دینا ہے، لیکن کیا اس کی نیت اس کے لیے اللہ کی رضا ہے یا لوگوں کو دکھانا ہے؟ تو باطنی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ ظاہری چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر خاص طور پہ یہ کہا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنَ، کہ چھوڑو ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی. یعنی کہ اللہ کی ڈیمانڈ ہم سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑو. اب اللہ تعالیٰ ہم سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑو، تو اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کہ آخر کن باطنی گناہوں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے. اس کی ایک بہت لمبی فہرست ہے، لیکن ان میں سے چند تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. ایک باطنی گناہ ہے کہ انسان کے اندر شہوت کا مرض ہونا، اور اس کی وجہ سے جب وہ مرض بڑھتا ہے، ایک باطنی بیماری ہے، ایک روحانی بیماری ہے، تو بڑھتا ہے تو انسان کی نظریں قابو میں نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ نامحرم عورتوں کو نہ دیکھو، جیسا بھی آیت پڑھی، لیکن جب وہ مرض بڑھتا ہے انسان کا جی کرتا ہے، دل کرتا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو غلط استعمال کرے. اب یہ باطنی گناہ ہے، یہ فیلنگ، یہ ڈیزائر، یہ خواہش، یہ باطنی خواہش، اس کی وجہ سے ظاہری گناہ بھی ہو رہا ہے کہ آنکھوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ جو مرض ہے وہ باطن کا ہے. اب یہ ایک باطنی مرض پھر آگے کیا کیا انسان کی مصیبتیں کھڑی کرتا ہے. کئی بار گھریلو جھگڑے اس وجہ سے کہ انسان کا تعلق کہیں اور ہے، کئی بار انسان کی توجہ نہیں بنتی کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ نہیں سکتا، کہ توجہ بند ہی نہیں، مرکوز ہی نہیں ہو رہی پڑھائی کی طرف، عبادت میں دل نہیں لگتا. جب غیر سے تعلق ہو تو انسان کا عبادات میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. اب وہ ایک باطنی مرض ملٹیپل پرابلمس کو کھڑا کر رہا ہے. اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتا ہے، پیرنٹس پہ محنت کر رہے ہیں، لیکن اس سے پڑھائی نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے سامنے کھڑا ہو تو میرے سامنے ہی کھڑا ہو، اس کا ذہن کہیں اور نہ ہو، لیکن وہ وہاں پہ کانسنٹریشن نہیں بن رہی، یا دل ہی نہیں کرتا کھڑا ہو جائے تو کانسنٹریشن نہیں بنتی. یہ کچھ ایگزامپلس ہیں، لیکن یہ ایک اتنی معاشرے میں بے سکونی کا باعث بن جاتا ہے یہ مرض، کہ گھر اجڑ جاتے ہیں کئی بار اس کی وجہ سے، اور پھر گھر اجڑنے کی وجہ سے جو اور مسائل ہیں وہ ایک اور لمبی فہرست ہے. ایک بنیادی باطنی مرض نے ایک پورے معاشرے کا سکون تباہ کیا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ مرض ہی ختم ہو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، کہ باطن کا یہ مرض ختم کرو، کہ یہ باطنی گناہ ہے. پھر اسی کی ایک اور ایگزامپل ہے غصہ. اب غصہ بظاہر کوئی چیز نہیں، وہ ایک اندر کی ایک آگ ہے، اندر کی ایک جلن ہے، اندر کی ایک بے چینی ہے جو کسی بھی وجہ سے پیدا ہو رہی ہو. اس میں تفصیل سے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویکینڈ پہ ہوگی، لیکن یہ ایک بے چینی ہوتی ہے، ایک آگ لگ جاتی ہے انسان کے اندر کسی بھی وجہ سے. کسی کے اندر یہ فریکوینسی بہت ہوتی ہے، اسے چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ رہا ہے، اور کسی کے اندر تحمل مزاجی زیادہ ہوتی ہے، لیکن غصہ پھر بھی آتا ہے. اب ظاہر میں وہ اس کو شو نہیں کر سکتا مجھے کیا ہو رہا ہے، اس کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے، اور اس کا اظہار وہ اپنی زبان سے کرتا ہے، برا بھلا دوسرے کو کہہ کے، دوسرے کو تکلیف دے کے، کوئی ایسا جملہ کہہ کے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہاتھ کا استعمال شروع ہو جائے تو وہ ایک اور لڑائی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. تو زبان اور ہاتھ کا غلط استعمال کی اکثر وجہ انسان کا غصہ بنتا ہے. اب غصہ کیا ہے؟ یہ ایک باطنی مرض. جس طرح انسان کے دل میں غیر محرم کی خواہش ایک باطنی مرض ہے، اسی طرح غصہ بھی ایک باطنی مرض ہے. اس کا ظاہر کے اندر کوئی ہم شو نہیں کر سکتے کہ یہ کیا چیز، یہ کندان کے اندر کی ایک فیلنگ ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، کہ یہ ظاہری گناہ بھی چھوڑو باطنی بھی. آنکھ کا اٹھنا نا محرم کی طرف یہ ظاہر کا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پیچھے جا رہے ہیں کہ باطن کا وہ گناہ بھی چھوڑو جو ظاہر کے گناہ کو جنریٹ کرتا ہے. دوسرے کو برا کہنا، گالی دینا، یہ ظاہر کا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پیچھے جا رہے ہیں کہ اس غصے کو جس نے اس زبان کے غلط استعمال کی طرف تمہاری انکلینیشن لے کے گیا، اس کو بھی ختم کرو، اس کو بھی قابو کرو، وہ باطنی گناہ ہے. تو دونوں کی اللہ تعالیٰ نے سیپریٹ ذکر کیا کہ چھوڑو ظاہر کے بھی اور باطن کے بھی گناہ. اور پھر غصہ اور یہ لڑائی جھگڑا کہاں تک جاتا ہے وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، کہ ساری عدالتیں سارے بھری اس وجہ سے ہیں کہ انسان کا غصہ دوسرے اور اس کا غلط استعمال. پھر ایک اور باطنی مرض ہے انسان کا حرص. حرص کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتا، لالچ، اس کو لالچ بھی کہہ دیا جاتا ہے، کہ سیٹسفائی نہیں ہوتا. اس کی اپوزٹ ہے قناعت، کہ انسان سیٹسفائیڈ ہو، کہ جو مجھے مل گیا ہے میں اس پہ سیٹسفائیڈ ہوں. ہاں ایفرٹس پوری کرے، ایفرٹس کے بات نہیں ہو رہی، ایفرٹس میکسیمم کرے، لیکن میکسیمم ایفرٹس کے بعد جو مل گیا اس پہ سیٹسفائی ہو جائے. ایک حریص بندہ سیٹسفائی نہیں ہوتا، وہ سب کچھ اسے دے دیا جائے وہ کہتے نہیں اور ہونا چاہیے تھا. اب ایسا بندہ شکر نہیں کر سکتا، کہ جو شکر کی کیفیت ہوتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے یہ دے دیا، وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی جو اس کے اندر حرص کا مرض ہو، حرص کی بیماری. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس کو کہا کہ جس کو یہ بیماری ہو وہ ایک باغ سونے کا حاصل کر لے، وہ ایک اور کی تلاش کرے گا، یعنی ایک اور ہونا چاہیے، وہ ایک اور کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اشاعت کا مفہوم ہے کہ اس کا پیٹ پھر مٹی کی قبر ہی بھرتی، یعنی کہ وہ کبھی اینڈ نہیں ہوتا اس کا. وہ بلینئر ہوگا لیکن کہے گا نہیں اور وہ اس کے لیے کرپشنز کرے گا، وہ اس کے لیے جھوٹ بولے گا، اس کے لیے دھوکے دے گا، وہ کہے گا نہیں اور. یعنی کہ ایسی بیماری ہوتی ہے. اب دوسرا بندہ حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیا ہے، ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی ہیں، محلوں میں یہ رہ ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اس کے پاس ساری دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ پھر بھی یہی کام کر رہا ہے. یہ مرض ہوتا ہے، جس طرح ایک جسم کا مرض ہوتا ہے کہ ایک بندے کو لیٹس سپوز ڈرمیٹائٹس ہو جائے، کوئی سکن کا پرابلم ہو جائے، اسے ایچنگ شروع ہو جاتی ہے، وہ کرتا جا رہا ہے، وہ اور بڑھتی جاتی ہے. تو اسی طرح یہ بھی ایک باطنی بیماری ہوتی ہے کہ اسے سیٹسفیکشن ملتی نہیں، وہ جیسے ہی کرتا ہے کہتا نہیں اور، وہ اور یہ اور کا کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ قبر اس کا اینڈ. تو یہ ایک باطنی بیماری ہے، اس کا علاج ضروری ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ چھوڑا جائے، کیونکہ قناعت، شکر گزاری یہ تب آئے گی جب حرص ختم ہوگا. اگر حرص ہے تو نہ قناعت آئے گی، نہ انسان پہ سیٹسفیکشن آئے گی، اور نہ شکر آئے گا. اور ہم سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سیٹسفیکشن کے لیے، کہ ہمارا دل سیٹسفائی ہو جائے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ سیٹسفائی کیوں نہیں ہوتا، وہ اس لیے نہیں ہوتا کیوں، باطن میں بیماری ہے حرص کی یا غصے کی یا شہوت کی، یہ ساری کمپلیکس بن جاتی ہیں بعد میں، کسی کے اندر کچھ زیادہ ہے، کسی کے اندر کچھ زیادہ ہے، آخر میں جب کمپلیکیٹ ہوتی ہیں تو اس میں اس کو بس ایک ہی ورڈ ہم دیتے ہیں کہ ایک بے چینی سی ہے، بے قراری سی ہے، بے سکونی سی ہے. ایک اور بات کی بیماری ہے تکبر کی، کہ انسان کے پاس کوئی نعمت ہو، وہ علم کی ہو، وہ مال کی ہو، وہ اولاد کی ہو، وہ جو بھی ہو، وہ نعمت پہ انسان بڑا بول بولے کہ میرے پاس یہ ہے، اور دوسرے کو چھوٹا سمجھے، دیکھو اس کے پاس یہ نہیں. یعنی مال میرے پاس زیادہ ہے، اس کے پاس کم ہے، میرے پاس ڈگری بڑی ہے، اس کے پاس چھوٹی ہے، میرے پاس گھر بڑا ہے، اس کے پاس چھوٹا ہے، میرے پاس گاڑی بڑی ہے، اس کے پاس چھوٹی ہے. یہ جتنے بھی کمپیریزن انسان کرتا ہے یہ سارے تکبر کی وجہ سے کرتا ہے. تکبر کہ میں، تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، وہ شکل و صورت کی وجہ سے ہو، وہ مال اولاد کی وجہ سے ہو، وہ علم کی وجہ سے ہو، وہ عبادت کی وجہ سے ہو. عبادت کی وجہ سے دوسرے کو چھوٹا سمجھنا یہ بھی تکبر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جس کے اندر رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. نہیں رائی یعنی منیمل اماؤنٹ بھی تکبر کی وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یعنی کہ یہ دل کے اندر بات آ جانا کہ دوسرا چھوٹا ہے, یہ تو اس کے آئے کہ جس کی اپنی چیز, میری چیز یہ اپنی ہے میں کہوں کہ ہاں یہ میری ہے. جب میری نہ ہو تو میں کوئی میرے پاس امانت نے گاڑی رکھے اور میں فخر کروں میرے پاس گاڑی ہو, میری نہیں ہے وہ کسی اور کی ہے. اسی طرح جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہمیں امانتاً دی گئی ہیں, عطائی طور پہ دی گئی ہیں, یہ ہماری نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کو یہ قطن پسند نہیں ہے کہ یہ تکبر کرے, یہ بڑے بول بولے. اللہ کی ذاتی چیزیں ہیں سب, اللہ تعالیٰ بڑے بول بولتے ہیں کہ میں اکبر ہوں, میں اعلیٰ ہوں, میں عظیم ہوں, یہ اللہ کی صفات, یہ انسان کی صفات نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ میں اعلیٰ ہوں. جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے گا اللہ تعالیٰ اس کو پست کریں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر. تو یہ اب کیا چیز ہے تکبر, کہ اپنے اندر ایک بھڑاس ایک پیدا ہونا کہ میں بڑا ہوں اور پھر اس کو بندہ ایکسپریس کرنا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ میں ایک دل میں بات ہے تو ایکسپریس کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بول بولے گا کہ دیکھو میں عبادت گزار ہوں, میں لوگ میرے کو مجھے رسپیکٹ کرنی چاہیے, میرے پاس مال ہے لوگوں کو میری رسپیکٹ کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ ایکسپریشن یہ اور اس کو بڑھا دیتا ہے تکبر کے گناہ کو. تو یہ بھی ایک بات نہیں بیماری, اس کا ظاہر سے تعلق نہیں ہے, تکبر ایک اندر ہے. تو بات یہ ایکسپلین ہو رہی ہے کچھ ظاہری چیزیں ہوتی ہیں کچھ باطنی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَزَدُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنَ, کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑو باطنی گناہ بھی چھوڑو. صرف یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ بات ظاہری گناہ چھوڑ دو, ظاہر میں بڑا اچھا نہیں, تمہارے اندر بھی کچھ ہے اس کو بھی چھوڑو. اور ایکچولی وہ اندر کی چیزیں ظاہر کی طرف آ رہی ہوتی ہیں, اندر کی چیزیں ظاہری گناہوں کا سبب بن رہی ہوتی, وہ اندر اس کو علاج کر دیا جائے ٹھیک کر دیجیے ظاہری گناہ بھی ختم ہو جاتے. جیسا کل بات ہوئی تھی اسی کو تزکیہ کہتے ہیں, پیوریفائی کرنا, یہ اندر کے گند کو اندر کی غلاظت کو اندر کی جو گناہ ہیں ان کو پاک کرنے کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. پھر انسان جو رد عمل شو کرتا ہے حالات میں, مثال کے طور پہ مجھے خوشی ملی اب میں فخر غرور میں تکبر میں بڑے بول بول رہا ہوں کہ دیکھو میں نے کیا اچیومنٹ کر لی, میں نے کیا گین کر لیا, یہ پھر ایک اس کو اللہ تعالیٰ قطن پسند نہیں کرتے. قرآن پاک میں جگہ جگہ کہ تم جب تمہیں کوئی چیز ملتی ہے تم اترانا شروع کر دیتے. اتراتا وہ ہے جو اس کو یقین ہو کہ میں نے کیا, یہ جس کو پتا ہو میں نے نہیں کیا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فیسلیٹیٹ کر دیا کہ میں نے یہ اچیو کر لیا, وہ پھر نہیں بڑے بول بولے گا. ہاں اسے خوشی ہوگی, خوشی میں وہ سجدے میں گر جائے گا, یہ اس کا ایکسپریشن ہوگا. یہ نہیں کہ وہ آپ سے باہر ہو اور کسی طرح ایسے طریقے سے اظہار کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو. اسی طرح انسان سے غم مصیبت پریشانی آ گئی, اب کیا ریکشن؟ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے یہ مشکل پریشانی بھیجی تو پھر اس کا ریکشن ہوگا کہ جس نے بھیجی اس سے اس کی طرف لو لگا. اگر وہ یہ سمجھے گا نہیں اس نے نہیں بھیجی بلکہ حالات کی طرف جائے گا, مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب دو ریئیکشن ہو سکتے ہیں اس چیز کے کہ انسان غصے میں بھر جائے دوسرے کے خلاف, کیوں اس نے ماری یا کیوں اس نے غلطی, ایک ریئیکشن. ایک ریئیکشن یہ ہو سکتا ہے کہ فوراً ذہن جائے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے یہ ہو اس لیے یہ ہو گیا, یعنی اتنا اللہ سے کنیکشن ہو کہ ریئیکشن خود بخود جائے کہ اللہ کی طرف سے ہوا, وہ کہ غلطی دیکھے کہ کس کی تھی آئندہ نہ ہو. لیکن دونوں کے ریئیکشن میں فرق ہوگا, ایک غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگا کہ جب کہے گا نہیں اس نے کیوں کیا, جب ہوگا کہ اللہ کی طرف سے یہ طے تھا ہونا تو obviously کنٹرول یعنی غصہ ہوگا یا پریشانی ہوگی لیکن within limits ہوگی. تو یہ جو ہوتے ہیں کہ ریکشنری کا اللہ کی طرف ذہن چلا جانا, یہ بھی تب ہوتا ہے کہ جب انسان کا تزکیہ ہو, جب اللہ سے ڈیپ کنیکشن ہونا تب خود بخود اللہ کی طرف ذہن جاتا ہے. جب ڈیپ کنیکشن دنیا سے ہو تو خود بخود دنیا کی طرف ذہن جائے گا کہ یہ اس نے کیا وہ اس نے کیا. اور یہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہر مصیبت میں کئی بار انسان بدگمانی شروع کر دیتا ہے کہ فلاں رشتہ دار نے کچھ کیا, فلاں عورت نے کچھ کیا, فلاں مرد نے کچھ کیا, آپس میں لڑائی جھگڑے اور ایویڈنس نل زیرو, صرف بدگمانی کہ نہیں اس نے کچھ کیا ہوگا نہیں. جس کا اللہ سے تعلق ہو کبھی اس کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اس نے کچھ کیا اور اس نے کچھ کیا. وہ اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آگ ہی مصیبت تو نے بھیجی اس کو حل کر. یا تو کوئی ایویڈنس بیس بات ہو نا, ود آؤٹ ایویڈنس دوسرے پہ شک کرنا یہ بدگمانی گناہ کبیرہ ہے, یہ پھر بات نہیں گناہ. بدگمانی کے ذہن کے اندر گناہ ہو رہا ہے کہ اس نے کیا ہے, کیا ایویڈنس ہے. قرآن اس کو بہتان قرار دیتا ہے, گناہ عظیم قرار دیتا ہے, کبیرہ گناہوں میں شمار کرتا ہے, پھر ایک بات نہیں گناہ. تو جتنے بھی یہ بات نہیں گناہ ہیں یہ ایکچولی لیڈ کرتے ہیں معاشرے کی بدمنی کو اور بے سکونی کو. اس طرح کل یہ بھی بات آئی تھی کہ انسان کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں, جذبات ہوتے ہیں. محبت ایک بہت بڑا جذبہ ہے جو انسانی لائف کو لیڈ کرتا ہے. یہ قلب جو اللہ نے بنایا ہے یہ محبت کی جگہ ہے. یعنی کہ ایک نیچرل بات ہے کسے محبت ہوگی, اب کس سے ہوگی یہ ڈفرینٹ, یہاں پہ مخلوق ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو نیچرل بات ہے, قدرتی بات ہے کہ اس کے اندر مخلوق کی محبت, یہ خالی نہیں رہے گا. جیسے روشنی ہے یا اندھیرا ہے, دو ہی چیزیں ہوں گی, تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی. جہاں ویکیوم ہو دوسری چیز آ جاتی ہے. تو جیسے ہی مخلوق, یا تو اس کے اندر خالق کی محبت ہے یا مخلوق کی محبت. مخلوق کی محبت نکالی جاتی ہے تو خالق کی محبت آ جاتی ہے, اللہ کی محبت آ جاتی ہے. محبت ہوتی ہے انسان کو, اور وہ ضروری نہیں اس کے اقرار کرنے, اس کی باتوں سے اظہار ہو کہ نہیں مجھے ہے محبت. اس کی ایکٹ سے پتہ چل جاتا ہے, کسی کسی نہ کسی سے لنک ہے. مثال کے طور پہ اگر میری ڈیسیژن میکنگ میں پرائیورٹی آتی ہے ہمیشہ دنیا کی, مثال کے طور پر ایک طرف جھوٹ بول کے مجھے مال مل رہا ہے اور دوسری طرف بظاہر لگ رہا ہے سچ بولوں گا مال نہیں ملے گا, اب یہاں پہ پتہ چل جائے گا اسے کس سے محبت. اگر اللہ کی محبت ہوگی وہ مال کو نہیں دیکھے گا, وہ یہ دیکھے گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ جھوٹ بول دیتا ہے وہاں پہ تو اٹ مینس کہ اس کے اندر اس کی محبت, یعنی اس نے کچھ کہا نہیں کہ مجھے محبت ہے, اس کے ایکٹ سے پتہ چل رہا ہے, کیونکہ یہی اسے ڈرائیو کر رہی ہے نا اس کے ذہن میں کہ نہیں مال آنا چاہیے, اس کی محبت. یہ باطنی چیز ہے, کسی چیز کی محبت یہ باطن کی ایک فیلنگ کا نام ہے. اس کی ضروری نہیں ہے کہ الفاظ میں اس کا اظہار بھی کیا جائے, اس کے ایکٹ سے پتہ چلتا ہے. تو یا تو انسان کے اندر مخلوق کی محبت ہوتی ہے یا خالق کی محبت ہوتی ہے, اللہ کی محبت ہوتی ہے. اس کے ایکٹس بتاتے ہیں اس کو کس سے محبت. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں باغ کے اندر, اپنے بڑا باغ تھا اس کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کے دوران ایک چڑیا درخت پہ آتی ہے, ایک پرندہ آتا ہے, وہ پھنس جاتا ہے, اسے کوئی اس کی آواز آتی ہے, تو ان کی توجہ ادھر جا رہی ہے بار بار. اب محبت کس کی ہے, انہیں اتنا غم ہوا کہ میری نماز کو اس نے خراب کر دیا. دیکھیں یہ ہماری سوچ سے باہر ہے کس لیول کی محبت ہے. یہ صرف اتنی بات پہ انہیں اتنا ہوا غم, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یہ باغ میں نے آپ کو دیا, یہ صدقہ کرتا ہوں اللہ کے نام, یہ نہیں مجھے چاہیے. کیوں, یہ میرے محبوب کی راہ کی رکاوٹ بنا. صرف ایک نماز, مطلب کیا لیول تھا محبت کا. یہ باتیں محبت والے ہی جانتے ہیں, ان کو کسی سے کبھی محبت ہوئی ہو کہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے کہ انسان سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتا. تو یہ محبت ایک باطنی فیلنگ کا نام ہے. اب میں کیا کروں اس فیلنگ کو پیدا کرنے کے لیے. یا دنیا کی محبت ایک سن ہے, گناہ ہے. کیوں, کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں حائل ہوتی ہے ہمیشہ. اب اس کو کیا کروں اس گناہ سے جان چھڑانے کے لیے, دنیا کی محبت سے جان چھڑانے کے. یہ کوشچنز ہیں. پھر عبادات میں اگر آ جائیں تو جیسے نماز ہے, اس کا ایک ظاہر ہے کہ ایک شخص قیام میں کھڑا ہے, پھر رکوع میں, پھر سجدے میں. اب ساتھ والا شخص دیکھ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے, لیکن وہ ذہن کے اندر کہیں اور الجھا ہوا ہے, کہیں اور اس کا ذہن کھویا ہوا ہے. اب اللہ رب العزت کو یہ بات نہیں مطلوب. قرآن کہتا ہے واقم الصلاۃ لذکری, کہ نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. یعنی کہ ہر چیز کی ایک مقصد ہوتا ہے, ہر چیز سے کچھ حاصل کرنا مقصود ہے. لذکری, میری یاد کے لیے نماز پڑھو. اب ذہن میں یاد ہو ہی نہ تو یہ پھر ایک بات کی چیز ہے. ظاہر میں تو میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, میں نے وقت فارغ کیا ہے, میں پوری وضو کر کے سامنے کھڑا ہوں, مسجد چلا گیا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, لیکن یہ ذہن کی اس خیالات سے کیسے جان چھڑاؤں؟ پھر ایک باطنی مسئلہ. اسی طرح ہر چیز کے اندر میں مال خرچ کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں, خواہش ہے کہ میں نے مال دیا, میں کہتا ہوں مسجد میں میرا نام بھی ہونا چاہیے کہ میں نے مال دیا مسجد. اب یہ کیا انسان کی فیلنگ ہے, کس کے لیے مال دیا, اس نام کے لیے یا اللہ کے لیے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں, ایک جہاد میں, جب علاقہ فتح ہوا اور دوسرے علاقے کے بادشاہ کو مار دیا گیا تو اس کا تاج اس کے ہاتھ لگا, تاج ایک عام سپاہی کے ہاتھ. وہ کمانڈر ان چیف کے پاس آیا کہ یہ تاج مجھے ملا ہے, یہ مال غنیمت میں دے جمع کر لیں. اس نے کہا کہ یہ تمہیں کہاں ملا؟ اس نے کہا اس طرح میں نے وہ تاج بادشاہ کا پایا تھا. تو اسے حیرانی ہوئی کہ اتنا غریب آپ فوجی, یہ اتنا قیمتی تاج مجھ کو دینے آ گیا, اس نے خود کیوں نہیں رکھ لیا؟ ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ خود بھی رکھ سکتا ہے, کسی کو کیا پتا کہ اسے کہاں تاج لگا. تو اس سے پوچھا, اس نے کہا میں یہ امانت ہے, میں امانت میں خیانت تو نہیں کر سکتا, اور یہ کہہ کہ وہ چلا گیا. پیچھے سے ایک کمانڈر جس نے آواز دی کہ بات سنو تمہارا نام کیا ہے, اس نے صرف اتنا کہا کہ جس اللہ کے لیے میں نے یہ تاج دیا ہے اس کو میرا نام پتا ہے, مجھے آپ کو نام بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ اخلاص. اب یہاں پہ یہ کیفیت ہو کہ میں نے اگر کچھ کیا ہے اللہ کے راستے میں لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے, میں نے قربانی لی ہے, میں نے جانور لیا, لوگوں کو پتہ چلے میں نے کتنے کا لیا. یہ کیسی فیلنگ ہے؟ یہ ایک باطنی گناہ, اخلاص کی کمی, ریاکاری. تو یہ ملٹیپل, یہ کچھ اگزامپلز نہیں کہ باطنی گناہ کی ایک لمبی لسٹ بنائی جا سکتی ہے, اس کے امپیکٹس جو ہماری زندگی میں آتے ہیں وہ ویسٹ ہیں. مطلب کہ ہم کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو ہو سکتا ہے ہم اس نتیجے میں پہنچیں کہ جتنے مسئلے معاشرے کے اندر ہیں, میرے ذاتی ہوں, انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں, ان کی روٹ کاز جو ہے وہ یہ باطنی گناہ ہی ہوتی. کہیں تکبر, کہیں غصہ, کہیں شہوت, کہیں ریاکاری, جو مطلب ملٹیپل ریزنز ہیں جو کہ الٹیمیٹلی لیڈ کرتے ہیں سارے فساد کو جو زمین پر پیدا ہوئے. تو سوشلی ان کے کیا امپیکٹس آتے ہیں باطنی گناہوں, انسان کی اخلاقیات گر جاتی ہیں, معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑا جس طرح پہلے بات ہوئی, روحانی طور پہ اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے, نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ انہی کیفیات کی وجہ سے. لیکن محبت کھینچتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کی معراج نماز ہے. معراج کیا؟ جب معراج سے گئے اللہ سے ملاقات کرنے, اللہ سے ملاقات کرنے گئے تو وہ ان کی معراج تھی, اور وہاں ہی نماز کا تحفہ ملا کہ وہ تو نہیں آ سکتے, ان کو یہ تحفہ دے تو ان کی معراج یہی. اب اللہ سے ملاقات تو کرنے کا دل اس کا کرے کہ جس سے اس سے تعلق ہو, اگر تعلق نہیں ہے تو ملاقات کا دل بھی نہیں کرے گا, تو پھر تعلق کیسے پیدا ہو؟ یعنی اسپرچولی بھی انسان ویک فیل کرتا ہے, سوشلی بھی انسان کو مسائل, اور وہ سارے کے سارے پھر اقوام میں پھیل جاتے ہیں, یعنی پوری قوم ہی مسئلوں کا شکار, کرپشن دنیا کی محبت کی وجہ سے, فراڈ دوسروں کو دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا, ٹرسٹ ختم معاشرے کے اندر سے, ہر بندہ گھبرایا ہوا, ڈرا ہوا کہ دھوکہ ہو جائے گا, جھوٹ بولے گا, کیسے بچوں, یعنی کہ ہر بندہ پریشانی کے عالم میں گرفتار. پیچھے جائیں, روٹ انالیسس کریں, روٹ کاز انالیسس کریں, کیا بات نہیں گناہ. یعنی کیسی یعنی ایک رول ہے کوالٹی انشورنس کا, ایشورنس کا, کہ جو اگر لیٹ سپوز 100 مسائل ہیں تو یہ دنیا والے بھی جان گئے کہ 100 مسائل کی جو اگر روٹ کاز انالیسس کیا جائے نا تو مسائل جو ایکچوئل ہوتے ہیں نا, جو کاز کر رہے ہوتے ہیں مسئلوں کو, جو افیکٹس کو کاز کر رہے ہیں, وہ بہت مائنیوٹ ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک رول بنا لیا کیا کہ 80% مسئلے 20% کاز کی وجہ سے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک رول بنایا بتایا تھا کہ 80% جو مسائل ہیں نا وہ 20% کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور وہ رول کیوں بنایا کہ اگر کسی نے ان مسائل کو ٹھیک کرنا ہے ان 20% کو صحیح کر دے تو 80% مسئلے خود ہی ختم ہو جائیں گے. تو وہ روٹ کاز انالیسس کرتے ہیں کہ ہم ان 20% کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو یہ کوالٹی ایشورنس ہوتی ہے فرمز میں, کمپنیز میں, ہاسپٹلس میں, کہ کہیں پہ بھی کوئی پرابلمس ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کازز ہیں, مین کازز کیا ہیں, 20% کازز کیا ہیں, وہ ٹھیک کرو 80% مسئلے حل ہو جائے. تو اسی طرح انسان کی زندگی کے جو میجر اور میجر مسئلے ہیں وہ اس کی روٹ کاز میں جائیں تو وہ یہ باطنی گناہ نکلتے ہیں. اگر ان کو ٹھیک کر دیا جائے تو میجر مسئلے خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تزکیہ کیا جائے, انسان اس باطن کو صاف کرے. جیسا کل بھی بات ہوئی کہ اس باطن کو صاف کر دو تو ظاہر کے بھی ٹھیک ہوتا ہے, ظاہر ٹھیک ہو جائے تو انسان ایک کہ عمل ٹھیک ہو جاتے ہیں, عمل ٹھیک ہوتا ہے ایک فرد بن جاتا ہے, فرد کا کریکٹر بنتا ہے, کریکٹر سارا کچھ مل کے ایک معاشرہ بنا دیتا ہے, معاشرہ قوم بنا دیتا ہے. تو ایک روٹ کاز کو ٹھیک کرنے سے پورا معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے. اور یہی انبیاء کرتے ہیں, انبیاء کی محنت اور زندگی دیکھیں تو یہی ہوگی. یزکیہم, ان کا تزکیہ کرو, یزکیہم, ان کا تزکیہ. دو چیزیں ذہن میں رہیں, ایک ہوتا ہے علم ظاہر کا اور ایک باطن کا. دونوں کے بغیر, دونوں بیلنس ہیں, بیلنس کے دو پلڑے ہیں. دونوں کو, دونوں ہوں گے تو تب بات بنے گی. اس لیے قرآن نے کہا کہ یتلو علیہم آیات ہی, کہ ان کو تلاوت قرآن, تعلیم قرآن اور پھر تزکیہ. صرف قرآن کے الفاظ اور معنی سے بات نہیں بنتی. اور اللہ رب العزت قرآن میں دوسری جگہ ایسے بھی فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بستی والے تقوی اختیار کرتے اور ایمان لاتے تو ہم زمین و آسمان سے ان پر برکتیں کھول دیتے. یہ قرآن کے الفاظ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ معاشرے میں امن, سکون اور برکتیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں برکتیں, رشتہ داریوں میں برکتیں, محبتیں ہوں معاشرے کے اندر, سکون ہو, راحت ہو, اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں, آسمان سے برکتیں اتر رہی ہوں, زمین سے برکتیں اتر رہی ہوں, ہر چیز انسان کی خدمت میں لگی ہو, جتنا صحابہ کی لگی ہوئی تھی. ہسٹری دیکھیں, یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہو رہی, یہ ہسٹری انسانیت کی ہسٹری میں دور گزر چکے ہیں. ان اس ایرا کو دیکھیں خلفائے راشدین کے, وہ کیا تھے, انہوں نے کیسے وہ چیزیں اچیو کی. یہ انہی آیات کی وہ چلتی پھرتی تعبیر. اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں, ہمارے معاشرے کا حال ہمارے سامنے ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ اس گیپ کو کیسے نہ روکے. دیکھیں ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے, کسی بھی چیز کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا جاتا ہے, یہ سٹینڈرڈ ہے. اب محنت ساری ہوتی ہے اس سٹینڈرڈ کو کیسے اچیو کیا جائے. کوالٹی ایشورنس والے اس سٹینڈرڈ کو دیکھتے ہیں اور اپنی اپیئرنس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں لائق کر رہے ہیں, اور ان کی ساری ایفرٹ ہوتی ہے کہ اس کو نیرو کریں. اب قرآن, حدیث, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے کہ یہ سٹینڈرڈ ہیں معاشرے کے امن, سکون, راحت کے اور اللہ کے قرب کو پانے کے, ایک زندگی میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کے. اب مجھے پتہ ہے کہ میری سٹینڈنگ ادھر ہے. کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو نیرو کیسے کریں, اس کو مینیمائز کیسے کریں, اس گیپ. کیونکہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن پوری بات نہیں ہوتی, پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ایک پارٹ ہے, ایک اسپیکٹ, اور وہ آئیڈینٹیفائی ہمارے ہم نے کی ہوئی ہے, کیونکہ اتنے میجر پرابلمس ہیں کہ ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن ہے پہلے سے, مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہمیں اس کے سولوشن کا نہیں پتہ. اب ہر شخص اپنے ذہن سے اس کا سولوشن سوچ رہا ہے, جو اس کی سمجھ ہے آبویسلی. دیکھنا یہ ہے کہ انبیاء نے اس کے سولوشن کیا نکالا, کیسے اس مسئلے کو حل کیا. ایک معاشرہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہے, قتل و غارت, لڑائی جھگڑے, اور ایک ود ان فیو ایئرز ایک اور معاشرہ جنم لیتا, وہی شخص وہ اب کچھ اور ہے. پہلے وہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے پہ تیار, آج وہ ایک دوسرے کی پانی پلانے میں اپنی جانیں دے رہے ہیں کہ نہیں اس کو پانی پلاؤ میں پیاسا, نہیں وہ اس کو پلاؤ, نہیں اس کو پلاؤ, وہ خود شہید ہو رہے ہیں. اتنا مارک ڈفرنس ود ان فیو ایئرز. ایک بندہ ایسے کیسے بدل جاتا ہے, انقلاب کیسے آ جاتا ہے. یہ وہ تزکیہ تھا, یہ نبی کی محنت تھی. وہ یزک کی ہیں, ان کا تزکیہ کرو, ان کو ستھرا کرو, ان کو پاک کرو, یہ خود معاشرہ بدلتا ہے. تو یہ سولوشن قرآن نے ہمیں دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ سولوشن کہ انسان کو جتنی مرضی محنت کرو, جب تک اس کا اندر نہیں صاف ہوگا وہ باہر سے کبھی نہیں سنورے گا. اس پہ فورسز بٹھانی پڑیں گی کہ یہاں سچ بولو, یہاں ایمانداری کرو, یہاں یہ کرو. کتنی فورسز کتنے بندوں میں بٹھائیں گے, وہ تو امپاسبل بات. کتنی بار انسان تنہا ہوتا ہے, کتنی بار انسان کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ گناہ کر لے, جھوٹ بول لے, دھوکہ دے دے, مال غصب کر لے, ہیرا پھیری کر لے, امانت میں خیانت کر لے. کتنی فورسز بٹھائے گا انسان, اور فورسز کی کون نگہبانی کرے گا؟ فورسز بھی تو انسان, ان کی کون نگہبانی کرے گا کہ وہ امانت سے کام, امانتداری سے کام کرے. تو انسان کی حل جو ہے مسئلوں کا سولوشن جو ہے وہ اللہ رب العزت نے تزکیے میں رکھا. یہ قرآن و حدیث سے بھرے ہوئے. اب نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ تزکیہ کیسے کیا جائے. کل سے اس پہ بات ہو رہی ہے کہ تزکیہ کی کیا سگنیفیکینس ہے, لیکن اصل بات ہے کہ تزکیہ ہو کیسے. کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے علم کو دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ میں خود اپنی ایفرٹ شروع کر دوں, تو آبویسلی یہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے. جب تک میں نیت نہ کروں, جب تک میرا ارادہ نہ ہو, جب تک میری ایفرٹ نہ ہو, وہ چیز اچیو نہیں ہو سکتی. لیکن یہ کل چیز نہیں ہے, یہ پوری چیز نہیں ہے. اس کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ مجھے اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا, اس سے رائے لینی پڑے گی, اس سے گائیڈنس لینی پڑے گی, اس سے مدد لینی پڑے گی. اور ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا کہ کوئی انسان ہر چیز کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا. اس دنیا کے اندر مختلف اسپیشلٹیز ہیں اور اس کے اسپیشلسٹ موجود ہیں. تو اس اسپیشلٹی کے اسپیشلسٹ کے پاس جا کے اس کا علم لینا, اس سے سیکھنا, یہ انسان کی ہمیشہ سے کنکلوژن رہا ہر فیلڈ کے اندر. وہ دنیا کا ہو, میں نے بکس پڑھی ہیں میڈیسن کی, میں ان کو پڑھ کے میں سوچوں کہ میں علاج کروں یا ڈاکٹر بن جاؤں, امپاسبل. جب تک میں وقت نہ لگاؤں کہ اسپیشلسٹ کے اندر, میں لا پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے وقت لگانا پڑے گا. جو بھی فیلڈ اٹھا لیں, مجھے وقت دینا پڑے گا اس کے اسپیشلسٹ کے پاس, تب میرے اندر کچھ کیپیبلٹی آئے گی کہ میں اس پہ کوئی رائے دے سکوں یا اس کا کوئی حل نکال سکوں. جو بھی پرابلم, مکان بنا رہے ہیں, اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. جو بھی کام ہو دنیا کا, اس کے اسپیشلسٹ موجود ہیں, ان سے رائے لی جاتی ہے. اور جتنی آپ کی ایکسپرٹیز بڑھتی ہیں, ان کے انڈر رہ کے ایک وقت آتا ہے خود اسپیشلسٹ بن جاتا اس فیلڈ. تو ایک ہے اپنی محنت اور ایک ہے اسپیشلسٹ کے انڈر محنت. اپنی محنت اگر صرف رہے, خاص طور پہ تزکیے کے اندر, یعنی کہ انسان سوچے کہ میرے اندر یہ گناہ ہے, میرے اندر یہ باطنی بیماری ہے, میرے اندر یہ خواہش غلط ہے, میرے اندر یہ پرابلم ہے, تو انالیسس تو وہ کر سکتا ہے. لیکن اس میں ایک خامی یہ ہے کہ انسان کی بیماری ہے کہ وہ عذر تلاش کرتا ہے. عذر سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ بہانے بناتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, میرے اندر اس لیے بیماری ہے کہ ماحول ہی ایسا ہے, میں اس لیے یہ برا کام کر رہا ہوں کہ ماحول ایسا ہے. مطلب عذر تلاش کرتا ہے, اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن تلاش کرتا ہے. ایک پرابلم اپنی اصلاح کے لیے کہ ہر چیز کو جسٹیفائی کر لے گا اور پرابلم وہیں کی وہیں رہے گی. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جب ایک چیز خراب ہو تو وہ دوسری خراب چیز اس کو صحیح نہیں کر سکتی. مثال کے طور پہ ایک علاقے میں چور ہیں تو اب دوسرے چوروں کو متعین نہیں کیا جا سکتا اس چور کو پکڑو, وہ تو کبھی نہیں پکڑیں گے, وہ تو اس کے لیے کوئی دوسری فورس لانی پڑے گی جو ان کو پکڑے. اب اپنے دل کو چور کو پکڑنے کے لیے کیسے اپنی نگہبانی کرے, کیسے اپنے آپ کو صحیح کرے؟ تو یہ ساری عقلی طور پہ بھی انسان اسی نتیجے پہنچتا ہے کہ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے اس سے مشورہ لے, اس سے اپینین لے کہ میں کیا کروں. اور دوسرے سے اپینین لینے کا کئی فائدے ہیں. مثال کے طور پہ انسان جب کسی کی گائیڈنس میں جاتا ہے کسی کی, تو اس سے ایک تو سائیکولوجیکل فیکٹ ملتا ہے کہ اسے فیل ہوتا ہے کہ میں کسی کی گائیڈنس پہ آ گیا. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہو, وہ کہیں رجسٹرڈ نہیں ہوا کسی ٹیچر کے پاس, کسی کالج میں, کسی میں, وہ کہتا ہے پرائیویٹ ایجوکیشن. اب جو کبھی دل کرے گا وہ پڑھ لے گا, کبھی دل کرے گا وہ نہیں پڑھے گا. ہاں جو رجسٹرڈ ہے اس کو ایک روٹین بنی ہوگی, ڈیلی جانا ہے, کلاسز اٹینڈ کرنی ہے, ٹائم ہے, کلاسز اٹینڈ کر کے واپس آنا ہے, تو اس میں ایک ڈفرینس ہوتا ہے, اس کی سوچ میں ایک فرق ہوگا. پھر دوسری کی گائیڈنس میں جانے کے لیے کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ بن جائے تو وہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. ٹیچر سے محبت ہو جائے, اس سے ایک تعلق بن جائے, تو وہ ہیلپ کرتا ہے انسان کو اس میں بہتری لانے کے لیے. اگر ٹیچر اچھا ہے, اس سے محبت ہے, تو انسان اس محبت میں بہت کچھ کر جاتا ہے. پھر ٹیچر کی صورت میں ایک پریکٹیکل اگزامپل موجود ہوتی ہے کہ ہاں یہ بھی تو کر رہا ہے, یہ بھی تو اسی معاشرے میں رہتا ہے, یہ بھی تو اسی ماحول میں رہتا ہے, اگر یہ کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ میری جسٹیفیکیشن اپنی برائی کی یہ ویلڈ نہیں ہے. اور اگلی چیز یہ کہ یہ نہ صرف ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے تزکیے کے لیے, بلکہ یہ ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ مطلب یہ کہ جس طرح ایک فزیکل پیشنٹ, جسمانی مریض ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ میرا علاج کریں, تو اسی طرح ایک روحانی مریض بھی جب ایک روحانی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ بنتا ہے. وہ اس کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ بات نہیں بیماری ہے, اس کا یہ علاج ہے, وہ اس کو مشورہ دے گا, پرسکرائب کرے گا تم نے یہ کرنا ہے اور یہ احتیاطیں کرنی, اور وہ کنٹینیوس اس کے فالو اپ میں رہے گا تو وہ اس کو گائیڈ کرتا رہے گا جب تک اس کا باطنی مرض ٹھیک نہ ہو جائے. تو یہ ساری عقلی باتیں ابھی تک کی, اب دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر کیا ہوتا رہا. کیونکہ ہمیں کیا حکم ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم, کہ راستہ ان کا چلو جو انعام یافتہ لوگ ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہوگا ان انعام یافتہ لوگوں کی زندگی کیا تھی, انہوں نے کیسے تزکیہ کیا, کیسے پیوریفائی کیا اپنے آپ. تو پہلے دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تزکیہ کرنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پاس جا کے تزکیہ کرانے والے کون ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو انہوں نے وہ کیا کرتے تھے؟ پہلی چیز ان کی کمپنی میں رہنا, کیونکہ جو ہم ورڈ بولتے ہیں صحابی, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ نکلا ہے صحبت سے. صحبت کا مطلب ہوتا ہے کمپنی, کہ کسی کمپنی میں بیٹھنا. اس کمپنی میں بیٹھنے سے انہیں وہ رتبہ دے دیا کہ اللہ نے ان کو قرآن میں صحابی کہا, اور کچھ نہیں کہا, صحابی کا ورڈ. یہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں, یہ ان کی کمپنی میں بیٹھنے والے ہیں. تو کمپنی کا ایک میسو افیکٹ ہوتا ہے. اب جس کی کمپنی میں جائیں گے وہ اس کا افیکٹ لے کے آ جائے. انسان دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک افیکٹ لینے والے اور افیکٹ دینے والے, دو طرح کے انسان ہوتے ہیں. تو جو کمزور انسان ہوتے ہیں وہ ہر ایک کا افیکٹ لے کے آتے ہیں, اور جو اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ اپنا افیکٹ دے کے آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ پہلے کیسے کیا؟ کمپنی سے. ان کو ساتھ بٹھایا, ان کو کمپنی دی. دوسرا ان کی زندگی دیکھی جائے, قرآن و حدیث دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ریلیشن شپ تھا, وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ یا ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ. اور وہ کیا کہ جا کے اپنی حالت کو بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان سے مشورہ لینا اور جو وہ نصیحت فرما دیں اس پہ عمل کرنا, ایکسپلین کرنا, ان سے مشورہ لینا, جو نصیحت ملے اس میں عمل کرنا. احادیث کا ایک بہت بڑا جو ذخیرہ ہے وہ اسی طرح کا ہوگا کہ فلانا صحابی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کوئی بات کی, کوئی سوال پوچھا, آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ جواب دیا, وہ جواب لے کے آئے, اس میں عمل کی. تو ایک تو کمپنی اور دوسرا یہ والا ریلیشن شپ. فار ایگزامپل جیسے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ ایک بار جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں. کیوں؟ کہ میرے اندر میں منافق ہو گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں منافق ہو گئے, کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اندر ایک باطنی کیفیت فیل کر رہا ہوں. وہ کیا؟ کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں جاتا ہوں, صحبت میں جاتا ہوں, تو مجھے میری جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی سے ہٹنے کے بعد نہیں رہتی. مجھے فیل ہوتا ہے کہ جب میں بیوی بچوں کے پاس آتا ہوں وہ میری کیفیت نہیں ہوتی. تو اس سے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میرے اندر نفاق آ گیا. یہ ان کی فکر تھی, حالانکہ کوئی عقیدے کا نفاق نہیں تھا, وہ ویسے ہی ایمان والے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیفیت تو میرے اندر بھی ہے. یعنی کہ ایک آئیڈینٹیفائی کی ایک پرابلم اور اس کا حل کیا نکالا کہ آؤ دونوں چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان سے پوچھتے ہیں. دونوں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ کیفیت بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیفیت ایک نیچرل ہے, میری کمپنی کا ایک افیکٹ پڑتا ہے اور وہ افیکٹ نہیں رہے گا میرے سے دور جا کے, اور اگر وہ افیکٹ رہے, وہی کیفیت رہے, تو تمہیں فرشتے سلام کرنے اتریں. یعنی اتنا تمہارا مقام ہو جائے, وہ ایک نیچرل بات ہے جو تم فیل کر. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پرابلم کو فیل کرتے تھے اور اس سے مشورہ کرتے تھے, اطلاع دیتے تھے اور اتباع کرتے تھے, ان کی بات کو فالو کرتے تھے. تو یہ ایک پروفیٹک ماڈل ملتا ہے ہمیں سیرت کے اندر اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کے اندر. اس سے ان کا تزکیہ ہو. کمپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ یہ عقیدہ ہے کہ جتنے قرب اور جتنا اخلاص اور جتنا تزکیہ صحابہ کا ہے کسی کا نہیں ہو سکتا, اور اس کی وجہ صرف ایک ہے, کوئی دوسری نہیں. وہ صرف ایک وجہ ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی مل گئی, صحبت مل گئی. وہ صحابی ہیں, جس کو وہ صحبت نہیں ملی اس کا وہ لیول ہو ہی نہیں سکتا, بے شک وہ کتنے بڑا اللہ کا ولی بن جائے لیکن اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتا. تو یہ تو تھا پروفیٹک ماڈل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک تزکیے کا ماڈل ملتا ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ غالباً تابعی ہیں, تابعی سے مراد ہے جنہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت پائی, یعنی کہ نیکسٹ جنریشن آف دی صحابی. انہوں نے 18 بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم ظاہری حاصل کیا, ظاہری علم, اور علم باطن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا کہ وہ اپنے تزکیہ کرانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے, ان سے مشورہ کرتے تھے کہ میرے اندر یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, اس کو حل کریں. وہی چیز, کمپنی, اطلاع, اتباع. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابو ہاشم نہ ہوتے تو میں ریاکاری کی دقیق باتوں سے واقف نہ ہوتا. تو انہوں نے حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دو بڑے فقیہ گزرے ہیں, ان کا آج تک ان کے فالوئرز موجود ہیں. انہوں نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے یہ تربیت پائی, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے تھے کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزرے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. ان کا نام, اصل نام نعمان تھا, کہتے نعمان ہلاک ہو جاتا کہ مجھے دو سال نہ ملتا. اب ان کے پاس کیا ظاہری علم نہیں تھا, قرآن و حدیث کا علم نہیں تھا, وہ کامل تھا, لیکن وہ پھر بھی اپنا تزکیہ کرانے جاتے تھے اور اپنی اس قرآن و حدیث کے علم کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرانے جاتے تھے اور اپنے باطنی گناہوں پہ نظر رکھ کے اس کی اصلاح کرانے جاتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ تربیت کروائی, اور ان کا قول, مشہور قول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ اگر میں نے ان کی صحبت اختیار کی, ان کی دو باتوں سے بہت فائدہ اٹھایا. ایک یہ کہ وقت ایک تلوار ہے, اگر تم اس کو نہ کاٹو گے تو وہ تم کو کاٹ لے گا, اور دوسری بات یہ کہ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کرو گے تو وہ تم کو باطل میں مشغول کر دے گا. یہ باتیں وہ ہیں جو کہ انسان اہل اللہ کی صحبت میں سیکھتا ہے, جن کا تزکیہ ہو ان کی کمپنی میں جا کے سیکھتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ایک اور وقت کے امام, نے اپنے وقت میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کے اپنی تزکیہ کروایا. ایک دن ایک ان کے طالب علم نے پوچھا, یعنی کہ وہ اتنے بڑے عالم تھے وقت کے, کہ ایک ان کے اسٹوڈنٹ نے پوچھ لیا کہ آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں, آپ ایک ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو کہ عالم بھی نہیں ہے, جو قرآن و حدیث کا پورا عالم نہیں ہے, اس کے پاس جا کے آپ کیوں جاتے ہیں, آپ تو خود وقت کے عالم ہیں. تو انہوں نے ایک جواب دیا کہ میں عالم بے کتاب اللہ ہوں, میں اللہ کی کتاب کا عالم ہوں, اور بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ عالم باللہ ہے, وہ اللہ کے عالم, میں اللہ کی کتاب کا عالم ہوں, وہ اللہ کے عالم ہے, میں کتاب کا تو کہ ورڈ میننگز کو سب جانتا ہوں, لیکن میں اللہ کی معرفت حاصل کرنے, ان باطنی گناہوں سے رضائل سے پاکی حاصل کرنے ان کے پاس جاتا ہوں. یعنی کہ بڑے بڑے فقیہ اس دور کے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا دور ہے, یہ تابعین اور تبع تابعین کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ اسی طرح اپنا تزکیہ کرواتے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور ہماری ہسٹری کے ایک بڑے عالم, ان کے ظاہری اور باطنی علوم کے جو استاد تھے وہ خواجہ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو انہوں نے دونوں علوم, اپنے باطن کے علوم بھی اور ظاہر کے علوم بھی ان سے حاصل کیے. امام رازی رحمۃ اللہ ایک اور عالم, انہوں نے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ تربیت کروائی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ, جن کی کتابیں بہت مشہور ہیں, انہوں نے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی تربیت کروائی, اس باطنی علوم کو, تزکیے کے علوم کو حاصل کیا. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں آج تک, انہوں نے یہ باطنی اصلاح شیخ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے کروائی. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ, جن کی نام بہت پاپولر ہے, وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 15 برس کی عمر میں میں نے اپنی تربیت اپنے والد سے کروائی, اور ان کی توجہ سے میں فائدہ اٹھاتا تھا, اور اس کے بعد اپنی روحانی کیفیت کو درست کر لیا اور تزکیہ حاصل کر لیا. تو انہوں نے اپنے والد سے اپنا تزکیہ کرایا, کیونکہ وہ شیخ تھے وقت کے. حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ باقی باللہ سے اپنا تزکیہ کروایا, اور یہ ایک تسلسل ہے جو کنٹینیوسلی اس طرح چل رہا ہے. اور وقت کے دو بڑے ائمہ کا میں یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کی کتابیں بڑی سگنیفیکنٹ امپورٹنس رکھتی ہیں. وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں, یہ نوٹیبل بات ہے کہ انہوں نے خود کہا کتاب کے اندر, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر کے, ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر کے, فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر کے, شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر کے اپنی کتاب کے اندر, بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے نام, کہا کہ یہ اسلام کے مشائخ ہیں, ہدایت کے آئمہ ہیں, خدا نے ان کے حق میں امت کے اندر سچی زبان رکھ دی ہے. اور ایک جگہ کہا کہ یہ اکابر صالحین ہیں, اور یہ کتاب و سنت کے مشائخ ہیں, اللہ ان سے راضی ہے. تو اتنے بڑے بڑے نام جب یہ ضرورت فیل کرتے ہیں کہ کتابی علم کے علاوہ ایک اور علم کی بھی ضرورت ہے, تو یقیناً اس کی یہ بھی ایک اوتھینٹسٹی ہے کہ ہم نے بھی اگر تزکیہ کرانا ہے تو ہمیں بھی اسی چین سے گزرنا پڑے گا, اسی چینل سے گزرنا پڑے گا. حضرت حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح بڑے بڑے بزرگوں کے نام لکھتے ہیں, ابو حفظ رحمۃ اللہ علیہ, ابو سعید خرار رحمۃ اللہ علیہ, ابو حمزہ بغدادی جو امام احمد بن حنبل جن کو صوفی کہتے تھے, مزکی کہتے تھے, تو اس طرح بڑے بڑے نام لکھ کے ان کی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ سنت پہ تھے, یہ قرآن پہ تھے, اور ان کو مشائخ کہا جاتا ہے. اور انہوں نے ایک جگہ اپنی کتاب پہ یہ لکھا, اگر تمہیں اس طرح کے لوگ مل جائیں ان سے جڑ کے رہو اور ان سے اپنا تزکیہ کرواؤ. مفہوم ہے ان کی بات. ایویڈنس کئی قسم کے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک ایویڈنس جو ہوتا ہے, ایک جو دلیل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو چیز متواتر چل رہی ہو, دین کی بات کر رہا ہوں, وہ سگنیفیکنس, وہ اہمیت پا لیتی ہے. مثال کے طور پہ قرآن متواتر ہے, ہم نے تو نہیں قرآن کو نازل ہوتے دیکھا, لیکن ہم کہتے ہیں یہ قرآن ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خبریں متواتر سے چل رہا ہے, یہ کنٹینیوسلی ایک ایسی چین سے چل رہا ہے کہ جب ہر دور میں کثرت سے لوگوں نے اس کو اپنے بڑوں سے سنا, ہم نے یعنی نسل در نسل کنٹینیوسلی وہ بات چل رہی, یہ اوتھینٹک بات ہوتی ہے. کوئی ایک آدھا بندہ بات کرے تو اس پہ شک پیدا ہو سکتا ہے, لیکن اگر ایک